الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 میں حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کی فضیلت، عظمت، اہمیت اور فوائد بیان فرمائے ہیں. پانچ احادیث طیبہ بیان ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 6 پڑھی جائے گی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے جو زیادہ بچے جننے والی ہو، یعنی جس کے بچے زیادہ ہوں، ایسی عورت سے نکاح کرنے کی ترغیب دی ہے. اور اس کے زیر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 7 بڑے بڑے فائدے بیان فرمائے ہیں. نکاح کے کچھ فوائد اس روح کے شروع میں بھی بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ آگے بھی مزید فوائد آنے والے ہیں. تو اب یہ وہ حدیث آ رہی ہے جس میں اولاد ہونے کے اہم اہم اور بڑے بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں. ان فوائد کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے آدمی کو نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہیے جس کے زیادہ اولاد ہو، کیونکہ زیادہ اولاد ہوگی تو زیادہ مسلمان پیدا ہوں گے، اور جب مسلمان زیادہ پیدا ہوں گے تو حضور کی امت زیادہ ہوگی، اور جب حضور کی امت زیادہ ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن دیگر امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے. وہ حدیث یہ ہے، حضرت ماقلب بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسی عورت سے نکاح کرو جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا. اگر بیوہ ہو تو پہلے سے نکاح، اگر بیوہ ہو تو پہلے نکاح سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. اور اگر کنواری ہو تو اس کی صحت اور تندرستی سے، اور اس کے خاندان کی دوسری شادی شدہ عورتوں سے زیادہ اولاد ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ عام طور پر جس خاندان کی عورتوں کے اولاد زیادہ ہوتی ہے تو تقریباً سبھی کا یہی حال ہوتا ہے، اور جن کے اولاد نہیں ہوتی تو تقریباً سب کا یہی حال ہوتا ہے. بعض خاندانوں کو دیکھا کہ ان کے یہاں اگر ایک لڑکا ہے تو سب بھائیوں کے ایک ہی لڑکا ہے، اگر ایک لڑکی ہے تو سب کی ایک ایک لڑکی ہے، کسی کا ایک لڑکا ایک لڑکی ہے تو سب کے ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، اور جس کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو ایک کے بھی نہیں، دوسری کی بھی نہیں، تیسری کی بھی نہیں، چوتھی کی بھی نہیں، اور اگر ایک کے بہت اولاد ہو رہی ہے تو تقریباً سب بہنوں کا یہ حال ہوتا ہے. ایک دو کا فرق پڑتا ہے ورنہ تو سب کی کثرت سے اولاد ہوتی ہے. یہ چیزیں خاندان میں پہچانی جاتی ہیں. اس لیے حضرت نے یہاں فرمایا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اس عورت کے زیادہ اولاد ہوتی ہے اور اس کے کم ہوتی ہے، تو اس سے عورت کی صحت سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جو صحت مند ہوگی، تندرست ہوگی، توانا ہوگی تو وہ زیادہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہوگی، اور جو کمزور ہے، نحیف ہے، بیمار ہے تو ایک دو بچے کے بعد جواب دے دے گی. یہ ڈاکٹر نہیں کہتے کہ بس آئندہ اس کے اولاد خطرہ جان ہے، اس کے لیے اولاد مزید جننا مشکل ہوگا، اور خاندان کی عورتوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں خاندان کی عورتوں کے اولاد بہت ہوتی ہے، فلاں کے بہت کم ہوتی ہے. غرض کے ایک اندازہ تو بہرحال ہو سکتا ہے، یقینی صورت حال تو اللہ ہی کو معلوم. بعض دفعہ خاندان کی ساری عورتوں کے بہت اولاد ہوتی ہیں اور ایک بالکل بانگ ہو جاتی، کبھی اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، مگر ایسا کم ہوتا ہے. اس لیے کم ہونے کا اعتبار نہیں ہے، اکثر ہونے کا اعتبار ہے. تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرنا چاہے تو ایسی عورت کا انتخاب کرے جو اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہو، اور زیادہ بچے جننے والی ہو. تو جیسے زیادہ بچے جننے نہ جننے کا بھی ایک اندازہ خاندان کی دیگر عورتوں سے ہو جاتا ہے، اسی طرح شوہر سے زیادہ محبت کرنے نہ کرنے کا اندازہ بھی خاندانوں کی عورتوں سے ہو جاتا ہے. مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ بعض خاندان کی عورتیں اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہیں، خاندان سے کم محبت کرتی ہیں. اولاد پر جان دے دیتی ہیں، خاندان کی پرواہ بھی نہیں کرتی کس حال میں. اور ایسے خاندانوں کا بھی بندے کو علم ہے کہ اس خاندان کی عورتیں شوہر پر فدا ہوتی ہیں، اولاد کی زیادہ خیر اولاد کی زیادہ محبت ان میں نہیں ہوتی. یہ باتیں خاندانوں کے اندر معروف ہوتی ہیں. جیسے خاندانوں کے اندر بعض خاندان بڑے شریف با اخلاق ہوتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے. بعض خاندان بڑے لڑاکو جھگڑالو بد اخلاق ہوتے ہیں. بعض خاندانوں کے اندر بڑی بہادری اور شجاعت پائی جاتی ہے، بعضوں میں سخاوت اور دریا دلی پائی جاتی ہے. بعض خاندان انتہائی کنجوس مکی چوس ہوتے ہیں، نہ خود کھائیں نہ اولاد کو کھلائیں. جیسے یہ اوصاف خاندانوں کے معاشرے کے اندر معروف ہوتے ہیں، جانے پہچانے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس خاندان کی عورتیں شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہیں اور کون کس خاندان کی عورتیں زیادہ اولاد جنتی ہیں. تو آپ نے اس حدیث میں یہ فرمایا کہ ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہیے جو شوہر سے محبت کرنے والی ہو، کیونکہ بنیادی طور پر گھر کا حاکم تو شوہر ہے. بیوی شوہر کے تابع دار بھی ہو، خدمت گزار بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، محبت کرنے والی بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں عام طور پر اولاد بھی زیادہ پیدا ہوتی ہے. اور جہاں بیوی شوہر سے محبت کرنے والی نہیں ہوتی یا شوہر بیوی سے محبت کرنے والی نہیں ہوتا، میں بیوی کا تعلق بھی رسمن ہوتا ہے، جس سے پھر اولاد بھی زیادہ نہیں ہوتی. اس لیے دو وصف آپ نے بیان فرمائے، اور وجہ یہ بیان فرمائے کہ جب یہ دونوں باتیں جمع ہوں گی تو اولاد زیادہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں میری امت زیادہ ہوگی، اور جب امت مسلمہ زیادہ ہوگی تو قیامت کے دن آپ کی امت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، جو آپ کے لیے باعث عزت ہوگی، باعث فخر ہوگی. اور حضور کا فخر فرمانا بالکل بجا اور درست ہوگا. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں آنے کے اعتبار سے، میں اور میری امت آنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں ہیں. آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں، لیکن جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں کہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جتنے مسلمان پچھلی امتوں میں گزر چکے ہیں اور حضور کی امت میں بھی گزر چکے ہیں، جو اس وقت موجود ہیں، وہ قیامت تک آئیں گے. اپنے انہوں نے قیامت کب آئی؟ تو اس میدان قیامت میں سارے مسلمان جمع ہوں گے. تو اس حدیث میں یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے مسلمانوں کی، یعنی کل مسلمانوں کی 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحے بنائی جائیں گی. اس میں 60 صفحے پچھلی امتوں کی اور 60 صفحے صرف حضور کی امت کی. اور آپ سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے، آپ ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ کھولو بھائی کھولو، میں اور میری امت اندر جائے گی، اور آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور پھر آپ کی سات صفیں درجہ بدرجہ ایک بار دیگر اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے جنت میں داخل ہوں گے، پھر پچھلی امتوں کے مسلمان داخل ہوں گے. اور آپ نے اپنی امت کی کثرت کا ایک نمونہ ایک حدیث میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے پچھلی امتوں کا حال دکھلایا، تو میں نے دیکھا کہ بعض پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کا ماننے والا بس ایک، یعنی انہیں قوم میں سے بس ایک آدمی ایمان لایا اور کوئی ایمان ہی نہیں لایا. اور بعض پیغمبر کو دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے دو ہی تابع دار تھے، یعنی ان قوم میں سے بس دو آدمی مسلمان ہوئے، اور بعض کے ساتھ تین، بعض کے ساتھ ایک چھوٹی سی جماعت، اور بعض کے ساتھ ایک بھی امت ہی نہیں تھا، یعنی ان کی قوم میں سے ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا، اور کسی نے بھی ان کی دعوت قبول نہیں کی اور اسلام نہیں لایا. اس کے بعد پھر ایک مجمع مجھے دکھایا گیا، جب میں نے دیکھا تو جہاں تک نظر جاتی تھی سر سب نظر آتی تھی، میں نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، تو سر تو میں یہ سمجھا یہ شاید یہ میری امت ہوگی. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بنی اسرائیل. پھر ایک اور منظر دکھایا گیا ہے کہ جو اس سے بھی بڑھ کر تھا، وہ بھی اتنا تھا کہ بس تاحد نگاہ انسان، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی سامنے بھی، جہاں تک نظر جاتی تھی لوگوں کا ٹھاٹے مارتا وہ سمندر تھا. پھر کہا گیا یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کا دل کتنا باغ باغ ہوا ہوگا اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر، سیر و خون آپ کا بڑھ جائے گا. اس لیے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو. ظاہر ہے کہ اولاد کی کثرت، پھر مسلمانوں کی کثرت، پھر حضور کی امت کی کثرت، جیسے آخرت میں یہ موجب عزت ہے، موجب فخر ہے، دنیا میں بھی موجب قوت ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی قوم افرادی قوت کے اعتبار سے بہت ہو تو دوسروں پر اس کا روک بیٹھتا ہے. آج دنیا میں چین چھایا ہوا، وہ اپنی تجارت کی وجہ سے تو چھایا ہوا ہی ہے، جرمن جاپان بھی اس کے آگے فیل ہو گئے، اس کی مصنوعات بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی، مگر افرادی اعتبار سے بھی وہ دنیا میں مسلم طاقت ہے. وہاں خاندانی منصوبہ بندی کا کوئی خانہ نہیں ہے. یہ یورپ نے اس کو ایجاد کیا تھا، اب خود ہی پچھتا رہے ہیں. اور ہمارے عصری تعلیم یافتہ حکمران اور مسلمان جو ہیں وہ یورپ کے نقالی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے یہاں بھی خاندانی منصوبہ بندی کے اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. وہ سر پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے کیا حماقت کر لی کہ ہمارے یہاں جناب مرد ہی نہ رہے، عورتیں دنیا کے سارے کام کر رہی ہیں اور مرد رہے نہیں، آٹومیٹک مشینیں بھی کہاں تک کام کریں گی، آخر اس میں تو کہیں نہ کہیں آدمی چاہیے. تو آدمی پیدا کرنے بند کر دیے، اب سر پیٹ رہے ہیں کہ ہائے ہم نے یہ کیا حماقت کی، اب کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اولاد ہو، زیادہ سے زیادہ بچے ہوں، اور خاندانی منصوبہ بندی سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ احمق ان کی تابع داری کر رہے ہیں کہ نہیں کرو خاندانی منصوبہ بندی، کرو 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 کرو، ہمارے اس پہ زور دے رہے ہیں. اور چین کو دیکھ کر کے اب سبق لے رہے ہیں، اب چین کو دیکھ کر بے چین ہو رہے ہیں. انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی پہ عمل نہیں کیا، اپنے افراد کو بڑھانے کی کوشش کی، اور ویسے بھی ان کے اولاد زیادہ ہی ہوتی. تو آج وہ دنیا میں ایک طاقت بنا ہوا. روس بھی ختم ہو گیا، امریکہ کی بھی جان نکل گئی، جرمن جاپان تو پہلے نام کے تھے. تو دنیا کے اعتبار سے بھی افراد کی قوت زبردست طاقت ہے. دینی اعتبار سے بھی زبردست طاقت ہے، زبردست قوت ہے. اور آخرت میں بھی مسلمانوں کی کثرت موجب عزت، موجب صلاح و فلاح ہے. جتنے زیادہ مسلمان ہوں گے زیادہ کامیاب ہوں گے. تو اللہ جل شانہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے دوزخ میں جائیں. جہنم تو دراصل کافروں کے لیے ہے، ورنہ اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یعنی مومن بندے جنت ہی میں جائیں. اس لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو جنت میں جانے کے لیے اپنی رحمت کے ہزاروں بہانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے غضب پر غالب ہے. حدیث میں سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے، یعنی غصہ کم ہے رحمت زیادہ ہے، پکڑ کم ہے درگزر مغفرت و بخشش زیادہ ہے. دیکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ یہ فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کو ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، یقین مانو وہ بہت ہی بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے. اب کس قدر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں. کیا اب بھی ہمیں تسلی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائیں گے؟ ضرور فرمائیں گے. ان کے رحمت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں اٹھا ہے، اور 99 حصے آخرت میں معاف کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اس 1% حصے کا دنیا میں ایسا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد پر قربان اور فدا، ان سے اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی. اولاد اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو ماں باپ بیٹھ کر ساری رات گزار دیتے ہیں، اور اپنے بچے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دوائیں کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں. جتنے بھی خونی رشتے ہیں ان میں جو آپس میں محبتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے اثر کی وجہ سے ہیں. انسان تو انسان، جانور بھی اگر اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور ان پر فدا ہوتے ہیں تو اسے اس رحمت کے اثر کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ قیام فرمایا تو چند صحابہ اکرام ایک درخت کے جھنڈ کی طرف نکلے. جھنڈ کہتے ہیں جہاں دو چار درخت قریب قریب ہوں، ایسی جگہوں میں عام طور پر پرندے گھونسلہ بنا لے. تو اگر درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرے تو انہیں کسی بچے کے کسی پرندے کے بچے کے چہچہانے کی آواز آئی، وہ اندر گزر گئے. کہ ایک گھونسلہ ہے اور گھونسلے کے اندر کسی پرندے کے بچے بیٹھے رہے ہیں اور وہ چینچی کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً بچوں کو گھونسلے میں سے نکالا اور اپنے کپڑے میں ڈالا اور اوپر سے کپڑا ڈھک کے باہر آ گئے. دو چار قدم چلے ہوں گے کہ ان بچوں کی ماں کو احساس ہوا کہ میرے بچے انہوں نے اٹھا لی. وہ گھونسلے میں آئے تو دیکھا باقی بچے نہیں ہیں, تو بڑی بے چین ہوئی. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چلے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ان کی ماں جو ہے فضا میں چکر کاٹ رہی, یعنی اپنے بچوں کی وجہ سے بے قرار اور بے چین ہو رہی ہے کہ یہ میرے بچے کیوں لے کے جا رہے ہیں, میرے بچوں کو میرے گھونسلے میں پہنچائیں. جب وہ زیادہ چکر لگانے لگی تو ہم نے بچوں پہ سے کپڑا ہٹا دیا, اب ہمارے ہتھیلی میں بچے صاف نظر آنے لگے. تو کہتے ہیں ہم حیران رہ گئے کہ دو چار سیکنڈ کے بعد وہ چکر کاٹتے کاٹتے آخر کار آ کر کے اپنے بچوں پر بیٹھ گئی, پر پھیلا دی. ہم نے اس پہ بھی کپڑا ڈال دیا, اب ہمارے پاس ماں بھی آ گئے اس کے بچے بھی آ گئے. ہمیں تعجب ہوگی اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی, اور اس کی مامتا دیکھو گے اس نے بچوں کے خاطر جان دینا قربان کر لیا لیکن بچوں کو نہیں چھوڑا, آخر اپنے پروں کے نیچے لے لیا. لیکن ہمیں یہ منظر دیکھ کر کے بڑا ہمارے دل پہ اثر ہوا, اور پھر ہم اسے لے کر حضور کے پاس آ گئے. اور حضرت کے حضور اس طریقے سے ہم نے ایک پرندے کے بچے اٹھائے تھے, اور حیرت کی بات ہے کہ جب ہم نے کپڑا ہٹایا تو ان کی ماں بھی ان پہ آ کے بیٹھ گئی. عام طور پر آتی نہیں ہے, گھومتی تو رہتی ہے, چیختی رہتی ہے, چلاتی رہتی ہے, لیکن بچوں پہ آ کر لے جانے والوں کے ہاتھ میں بیٹھ جائے ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. تو پہلے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ ایسا جانوروں کو تکلیف دے معاملہ کس نے کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور حکم دیا کہ ان کو وہیں لے جاؤ اور بچوں کو گھونسلے میں رکھو, اور آئندہ کسی پرندوں کو اس طرح سے تکلیف مت دینا. معلوم انسان تو دور کی بات ہے, جانوروں کو بھی ناحق تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے, بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. بچوں جانوروں پر بھی رحم کھانا چاہیے اور ترس کھانا چاہیے. خیر یہ تو آپ نے ان کو تعلیم دی, پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے ان بچوں کی ماں کو ان سے محبت ہے کہ ان بچوں کی محبت میں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ تھوڑے چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو دوزخ میں ڈالوں. خود اللہ پاک قرآن شریف میں فرما رہے ہیں دیکھو کہ ما یفعل اللہ بعذابکم, ارے نادانو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں. سبحان اللہ, ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے. ان شکرتم وآمنتم, اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزاری کرو. وکان اللہ شاکر علیما, یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں, جیسے بھی تم عمل کرو گے قبول فرما لیں گے. وہ جاننے والے بھی بہت ہیں, وہ چھپ کر بھی کرو گے, چپکے سے بھی کرو گے اور اللہ کے لیے کرو گے, اللہ تعالیٰ اسے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور قدر فرمائیں گے. یہ بھی فرما رہے ہم قدر فرمائیں گے, یہ فرما رہے ہم معاف فرمائیں گے, یقین رکھو. یہ فرما رہے ہیں ایک نہیں, دس نہیں, بیس نہیں, سارا قرآن شریف بھرا ہوا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانوا جنات الفردوس نزلا, جنت میں جانے کا جگہ جگہ ذکر فرمایا. بلا شبہ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے. تو یقیناً کہہ کے فرما رہے ہیں, اب تو یقین آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے, تو پھر کیوں تو تذبذب میں ہو کہ پتہ نہیں ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, معلوم نہیں ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا سارا قرآن شریف یقین دانی سے بھرا ہوا ہے, تو اتنی یقین دانیوں کے بعد تو تسلی رکھنی چاہیے. بس ہاں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, اگر ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو, انہوں نے وعدہ کیا معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک بٹا سو حصہ دنیا میں ایسا ہے کہ ساری محبتیں اس کی وجہ سے ہیں, سارا رحم اس کی وجہ سے ہے، درگزر اسی کی وجہ سے ہے۔ پھر جب قیامت ہوگی تو یہ دنیا کا جو 1/100 حصہ یہ بھی آخرت میں چلا جائے گا، وہاں جا کر پھر 100% اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے استعمال فرمائیں گے۔ یہیں ان کی معافی کے اتنے بہانے ہیں، کوئی موقع اللہ پاک نے قرآن شریف میں ایسا نہیں چھوڑا جہاں اپنے بندوں کو معاف کرنے کی یقین دہانی نہ کرائی ہو، جنت میں داخل کرنے کی یقین دہانی نہ کرائی ہو۔ سارا کلام پاک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، حضور کے ارشادات سب سراپر رحمت ہیں، موجب ہدایت ہیں۔ تو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر جنت میں بھیجیں گے، تو جتنے مسلمان ہو تو نہیں اچھا، کیونکہ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جنت میں جائیں، اور آپ کہیں گے سارے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر کہیں جنت چھوٹی نہ پڑ جائے۔ ہمارے اتنا دماغ ہے نا، اس وجہ سے یہ بات خیال میں آ رہی ہے، جیسے ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور ایک بورنگ کے اندر مینڈک رہتا ہو، اس سے کہو کہ بھائی تم یہاں سے رہتے ہو، اس سے تو لاکھوں کروڑوں گنا لمبا چوڑا سمندر ہے، بیوقوف کہاں ہو سکتا ہے۔ اب جو سمندر دیکھ رہا ہے وہ اس کو یہ یقین دلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، اسی میں نے آنکھ کھولی، اس سے بڑا میں نے دریا دیکھا نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا بیوقوف باہر نکل کے دیکھ، یہ تو خیال نہیں کرتا، ساری جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں پھر جگہ کیسے ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جیسے سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو خالی رہ جائے گی، جنت بھی خالی ہوگی، اسے آباد تو کرنا ہے نا۔ تو اللہ پاک ایک اور مخلوق پیدا فرمائیں گے اور پھر اس کو جنت میں بسائیں گے، تب جا کر جنت بھرے گی۔ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا، بس پیدا ہوئے اور سیدھے جنت میں۔ تو آپ کہو گے بھی پھر وہ اچھے رہے نہیں، اچھے وہی ہوں گے جو دنیا میں عمل کر کے، ایمان لا کر عمل کر کے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ محنت کر کے جو ملتا ہے اس کا مزہ زیادہ ہوتا ہے، بن محنت جو مال ملتا ہے، دیکھو بن محنت کا مال مال بے رحم کہلاتا ہے، اسے قدر نہیں ہوتی۔ لیکن جنت اتنی بڑی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے جانے کے بعد بھی وہ خالی رہے گی، اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ وہاں زیادہ چلے جائیں گے تو کہاں رہیں گے۔ اور ایسی اللہ پاک نے عجیب و غریب جنت بنائی ہے، اور اتنی لمبی چوڑی جنت بنائی ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اس کا بھی حدیث میں تفصیل سے واقعہ آتا ہے، تفصیل کا تو زیادہ وقت نہیں ہے لیکن میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ اصل میں دوزخ میں جائے گا پہلے، کیونکہ اس نے گناہ بہت کیے ہوں گے اور اس گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی ہوگی، اس کی بخشش بھی نہیں ہوئی ہوگی، تو بھائی بعض مسلمانوں کو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا، تو وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا پانے کے لیے دوزخ میں جائے گا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ دوزخ میں رہے گا تاکہ گناہوں کی نجاست سے اور ناپاکی سے وہ اچھی طریقے سے صاف ستھرا ہو جائے، پاک صاف ہو جائے۔ جب وہ پاک صاف ہو جائے گا اور جنت میں جانے کے لائق ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا کریں گے کہ بھائی یہ جہنم کے جو بیچوں بیچ ہوں، بس اللہ کرے کہ کنارے پہ چلے جاؤ، یہ دوزخ کا دروازہ نظر آ رہا ہے وہاں چلے جاؤ، لہرے بیچ میں اور دروازے میں میں تپش کا تو بڑا فرق ہوتا ہے، یہاں فرق ہوتا ہے تو وہاں بھی ہوگا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اب اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے ہاں بھائی کیا بات ہے، کہ پروردگار بس میری ایک درخواست ہے کہ اب میں جل جل کے کوئلہ ہو گیا، دوزخ کا عذاب سہتے سہتے میرے لیے یہ برداشت سے باہر ہو گیا، مجھے آپ مہربانی کریں بس جہنم کے دروازے پہ پہنچا دیں، پھر میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، بس میرے پاس تو میرے لیے تو دوزخ کے دروازے پہ جانا بڑی عافیت کی چیز ہوگی۔ تو اللہ پاک فرمایا اچھا پھر پہنچا دیتے ہیں، مگر پھر تم کچھ اور مت مانگنا، اب دوزخ کے دروازے پہ چلا جائے گا اور بڑا سکون کا سانس لے گا، اس کو وہیں جنت محسوس ہوگی، اس لیے کہ وہ تو تہ میں سے اور بیچ میں سے نکل کر کنارے پہ آ گیا۔ اچھا وہاں سے جب وہ دروازے پہنچے گا تو اس کو وہاں باہر ایک سایہ درخت نظر آ جائے گا، وہ دیکھے گا چھپ رہے گا، دیکھے گا چھپ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوگا کہ بھائی اب اور کچھ مانگنا نہیں ہے، لیکن رہا نہیں جائے گا اس سے، تو وہ کہے گا یا اللہ اب ایک مہربانی اور کر دیجیے کہ اس درخت پہ پہنچ کے نیچے پہنچا دیجیے، وہاں چشمہ بھی بہ رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی ہے، میٹھا میٹھا پانی بھی ہے، نہاؤں گا تو میرے ساری تکلیف دور ہو جائے گی، وہاں آرام کا سانس لوں گا، کم از کم دو دفعہ باہر تو ہو ہی جاؤں گا، تو وہ دعا کرنا شروع کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا تو اللہ پاک فرمائے بھائی تم نے تو کہا تھا میں بہت کچھ نہیں مانگوں، اب یہ کیا بات ہے، کیا فرماتے ہیں بس مہربانی کر لو، وہاں پہنچائے تو بس آپ کی مہربانی، اب آپ کی سوا میں اور کس سے کہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے نیچے پہنچا، میں وہاں جا کے وہ چوکی مار کے بیٹھ جائے گا اور لمبا سانس لے گا، پانی پیے گا اور بس خوب آرام کرے گا، وہاں اس سے بڑا درخت ایک اور دور نظر آئے گا اس کو، اب اس کا دل للچائے گا کہ وہ اس پہ جانا چاہیے، وہ اس سے بڑا اس کا خیال بھی اس سے لمبا ہے، وہاں اور بھی زیادہ پھول پھلیا رہی ہیں، وہاں پہ زیادہ مزہ آئے گا، کچھ دن کے بعد پھر دعا مانگے گا، اللہ بھائی میں تو یار کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، وعدے کرتا ہے وعدے توڑتا ہے، وہاں پہنچا دیجیے، اب وہاں پہنچا دیا جائے گا، پھر وہاں پہنچ کر کے بھی وہ پہلے سے زیادہ آرام محسوس کرے گا، پھر وہاں سے ایک اور درخت نظر آئے گا، پھر وہاں کی بھی درخواست کرے گا، وہ بھی درخواست منظور ہو جائے گی، دراصل یہ سب بہانے ہیں جنت میں لے جانے کی، ان کی رحمت کے کرشمے ہیں، وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روزے میں شر میں، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گنہ گار، اب اس درخت کے نیچے جا کر کے جنت کا دروازہ نظر آیا اس کو، ارے جنت کا دروازہ دیکھ کر کے تو اس کے چوکڑی بھول جائے گا، اور بس جنت کے دروازے کو دیکھے گا اور کیا کروں، کسی طرح میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، وہاں سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں گی اور ان کے اڑن تشتریاں ان کو نظر آئیں گی، ان کے موج بہار اس کو محسوس ہوگی، تو بڑا اس کا جی للچائے گا کہ میں وہاں جاؤں اور دعا کروں اور کیا کروں، بس کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، تو آخر کار درخواست کر دے گا، یا پروردگار عالم، یا رب العالمین، یا رحم الرحمین، یا رب العالمین، یا حیو یا قیوم، فرماتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت بس اب دروازے پہ پہنچا تو بس میں آگے کچھ نہیں بولوں، آگے کچھ مانگوں تو پھر آپ کہنا بس مجھے دروازے پہنچا، مجھے اندر جا کے کیا کرنا، بس میں جنت کو جنت کے دروازے سے دیکھوں گا اور بس آرام کا سانس لوں گا، تو اچھا بھائی تو بار بار وعدے کرتا وعدے توڑتا ہے، چل جا، چنانچہ اس کو جنت کے دروازے پہنچا دیا جائے گا، اب وہاں پہنچ جائے گا اور سبحان اللہ وہاں دیکھ کر سمجھو آدھی جنت میں تو آ گیا، وہ دروازے میں آ گیا تو اندر ہی آ گیا سمجھو، وہاں جنتیں وہ دیکھے گا، اس کے عزیز و اقارب بھی وہاں پہ ہوں گے، رشتے دار بھی جنت میں موج کر رہے ہوں گے، اب یہ دروازے پہ بیٹھے گا ٹکٹا دی دم دم نقشی دم، اس پہ عمل پیرا ہوگا، دیکھے گا خاموش رہے، دیکھ کر تو دل چاہے گا کہ اندر میں بھی جاؤں، لیکن بار بار وعدے کر کے توڑ چکا ہے، اس لیے دم کا دم نقشی دم والے پر بھی عمل کرے گا، چپ رہے گا کہ بھائی میں کہاں تک وعدہ توڑوں، اللہ پاک فرمائے کیسا آدمی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے پھر لیکن اس سے رہا نہیں جائے گا، جنت میں دروازے پہنچ کر اندر جانے کی تمنا کس کو نہیں ہوگی، آخر کار ایک دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بھائی کچھ اور نہیں بول رہا، کیا بات ہے بھائی بہت دن ہو گئے کچھ کہہ نہیں رہا، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اب کیا بولوں، اب دروازے پہ تو آ گیا، اب اتنی دفعہ تو میں نے وعدہ خلافی کر لی، آپ بھی فرمائیں گے کہ ایسا نالائق ہے بار بار وعدے توڑتا ہے، وہاں ہمارے سے وہ کوئی اور ہے کہ آئے آئے کیا چاہتے، بس اندر پہنچا، وہاں جاؤ اندر چلے جاؤ، اور جاؤ تمہارے لیے بھی ہم نے جگہ رکھی ہوئی ہے، اب وہ اندر جائے گا، حدیث میں وہ اندر جائے گا، اور جا کر کے جہاں بھی جائے گا سارے محل بھرے، کیونکہ ایک جنتی کا میں نے بتایا تھا 70-70 تو ہو رہے اس کی نگاہ میں ہوں گی، اور بعض روایت میں 70,000 کا بھی ذکر ہے، سارے محلات یہ تھوڑے کہ وہ ویران پڑے ہوں گے اور وہاں پہ الو بول رہے ہوں گے، ہرگز نہیں، وہاں تو سب جنتی کے گھر والے آباد ہوں گے اور ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی، ہر قسم کی سہولتیں ہوں گی، فیا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین وانتم فیا خالدون، وہاں تم جو چاہو گے ملے گا، اور جن چیزوں سے نظریں لذت لیتی ہیں وہ مہیا ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اللہ تو جہاں جائے گا جنت بھری ہوئی، جہاں جنت جائے گا بھری ہوئی، تو ازگر پروردگار میں عزت جگہ نظر نہیں آنے میں چل تو صحیح آگے، چلتے 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 اس کی جگہ آ جائے گی، حدیث میں آتا ہے کہ جتنی یہ ساری دنیا ہے یہ اور اس سے 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جنت میں جگہ آتا ہے، یہ ادنا درجے کے جنتی کا یہ مقام ہے جنت میں، جو سب سے اخیر میں جائے گا، کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس کو جنت میں جگہ ملے گی، اور اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا بھائی اب تم یہاں رہو گے مانگو کیا مانگتے، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے دیجئے، یہ بھی دے، وہ سوچتا جائے گا بولتا جائے گا، سوچتا جائے گا بولتا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیتے جائیں گے، اچھا بھی یہ بھی لے لے بھائی، اچھا یہ بھی لے لے بھائی، اچھا بھی یہ بھی لے لے، یہ محلات بھی لے لے، یہ نہریں بھی لے لے، یہ دریا بھی لے لے، یہ باغات بھی لے لے، سب تیرے، پھر وہ قوم خاموش ہو جائے گی، کیونکہ انسان کا دماغ تو اتنا نہیں، پھر سوچ کر پھر کچھ بولے گا یا اللہ یہ تو رہ گیا، اچھا بھائی یہ بھی لے لے، پھر مانگیں، پھر سوچے گا، پھر سوچ، جب سوچ کر کہہ رہے یا اللہ کا سب میں تو مانگ چکا، اب حدیث میں اللہ کا خود یاد دلائیں گے ارے فلاں چیز تو نے مانگی نہیں، وہ بھی تو تیری ضرورت کی ہے، کہ تو جنت میں اکیلا رہے گا کہ تجھے یہ فلاں چیز نہیں چاہیے، فلاں چیز نہیں، ہاں چاہیے، ہاں چاہیے، ہاں یہ بھی چاہیے، یہ تو بہت ضروری چیز تھی، اس کے بغیر تو رہنے کا مزہ ہی نہیں ہے، یا اللہ یہ بھی دے دیجیے، وہ اللہ تعالیٰ یا رب العالمین یاد دلائیں گے، اور جنت میں اس کو وہ ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، ملتا جائے گا، پھر فرمائیں گے اچھا بھائی جو کچھ تو نے مانگا، جو کچھ ہم نے دیا، یہ بھی ہم نے تجھے دیا، اس سے 10 گنا زیادہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ٹھکانا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی پہ قبر نہیں کرنی چاہیے، اور دنیا سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، مزدور صاحب فرماتے ہیں دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، خوب آرام سے رہی، کوئی غم نہیں وہاں کا، غم تو کیا غم کا گزر ہی نہیں ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، قرآن شریف کی آیت ہے، بلا شبہ یقینا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جو آخرت میں نجات پا گیا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کل جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، سانس ہے ایک رہ روے ملک آدم، یہ سانس جو ہے یہ دنیا سے جا رہا ہے آخرت کی طرف جا رہا ہے، جائے گا ایک روز یہ ایک دم سے تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا, حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا کہ یہ منقش صاف ہے دس جائے گا, حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا یہ منقش صاف میں ڈر جائے گا. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کل جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی 100% رحمت آخرت میں ہوگی. اس لیے مسلمان ہونا بڑی نعمت ہے, مسلمان رہنا بڑی نعمت ہے, خاتمہ ایمان پر ہونا زندگی کا اصل مقصد ہے. بہرحال قیامت کے دن حضور کی امت سب سے زیادہ ہوگی, اور آپ کو سب سے زیادہ اپنی امت کی کثرت پر فخر ہوگا, اور حضور اپنی امت کو سب سے پہلے جنت میں لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی ہمراہی نصیب کر. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما ثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ بھی ہم سے جو گناہ ہونے والے ہیں آج ہی ہم اس کی دل و جان سے آپ سے معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما. اور جو گناہ ماضی میں ہو گئے اور جو حال میں ہو رہے ہیں سبھی اپنی رحمت سے معاف فرما, اور ہمارا خاتمہ ضرور بضرور کامل اور خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہمیں حضور کی امت کے ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو حضور کی امت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. یا اللہ ان میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان میں ہمیں بھی شامل فرما. یا اللہ ہم کسی لائق تو نہیں ہیں, مگر یا اللہ آپ کی رحمت سے پورا پورا آسرا رکھتے ہیں اور آپ کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں. ضرور بھی ضرور ہم سب کی بخشش فرما, مغفرت فرما, ہم سے درگزر فرما, اور ہمیں حضور کے ان امتیوں میں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ان میں شامل فرما, ہمارے سارے احباب کو شامل فرما, اور جو جو حضرات یہ بیان جہاں جہاں سن رہے ہیں سبھی کو شامل فرما. ہماری ان کی ساری مرادیں پوری فرما, سب نیک مرادیں ہماری پوری فرما, ہماری ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما, اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے دائمًا دائمًا توفیق عطا فرما, مرتے دم تک اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, ابدیت کاملہ عطا فرما, استقامت فی الدین عطا فرما, دین کی صحیح فہم عطا فرما. یا اللہ ہمیں کلام پاک کا نور عطا فرما, حدیث شریف کا نور عطا فرما, کلام پاک کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, احادیث طیبہ کو بھی صحیح صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں شامل فرما. ہم سب کی جو جو نیک مرادیں ہیں سب کو اپنے فضل سے پورا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرما, ہر شر اور برائے سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.